دریافت فرمایا کہ ہمیں زمین کے ٹھیکے میں پیسے آتے ہیں، تو کیا اسی وقت جب ہم انویسٹمنٹ کے لیے بھیج دیتے ہیں تو اس پہ زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے یا بعد میں؟ سیدھا سادہ اصول یہ ہے کہ زکوٰۃ کی جو تاریخ ہے آپ نے متعین کی ہوئی چاند کے اعتبار سے، مثلاً 10 شعبان ہے، مثلاً 13 ربیع الاول ہے، مثلاً 2 رجب ہے، کوئی بھی چاند کی تاریخ جو متعین کی ہے، اس دن جتنی بھی آپ کی انویسٹمنٹس ہیں ان سب پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی. اس کے ایک دن بعد بھی اگر کوئی پیسہ آتا ہے تو پھر زکوٰۃ واجب نہیں ہے. دعا میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے دعا مانگنا یہ ٹھیک ہے. دو بیٹے ہیں، ایک کی عمر 34 برس کی ہے اور دوسرے کی 17 سال کی، اور دونوں کوئی کام نہیں کرتے، ان کی شادی میرے لیے فرض ہے یا واجب ہے؟ اگر استطاعت اور گنجائش ہو تو کریں، نہیں تو نہ کریں. کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ وہ اپنے پاؤں پہ خود کھڑے نہ ہو سکتے ہوں یا کوئی معذوری بھی نہ ہو ان کو، تو خامخواہ ماں باپ کے ذمے پڑھیں، اپنا کام کریں، اور اگر معذوری ہے تو پھر وہ بات الگ ہے. یہ مسئلے کئی مرتبہ آ چکے اور بار بار یہ کہتے ہیں کہ حدیث میں کہاں آیا ہے، حدیث میں کہاں آیا ہے. تو بھیا، ہم اپنے اکابر اور بزرگوں کی راہ امت میں کوئی 1500 سال سے جس پہ حضرات چل رہے ہیں، ہم ایک سوت اور انچ کے برابر اس سے الگ نہیں ہونا چاہتے. اہل سنہ کا سیدھا سادہ مسلک یہ ہے کہ تعویذ اگر اس میں شرکیہ کلمات نہ ہوں تو اس کو پہننا جائز ہے، اور اکابرین لکھا کرتے تھے بغیر کسی حدیث میں وارد شدہ کلمات کے بھی لکھا کرتے تھے. وہ طریقہ جو کتاب و سنت میں کہیں نہیں آیا، اس کے باوجود وہ لکھا کرتے تھے، اور ہم اسی کے قائل. ہر بات میں حدیث، ہر بات میں آیت، ایسے نہیں ہوتا اور ایسی زندگی چلتی بھی نہیں ہے. اور جو تمہیں تکلیف کے مہلک انجام ہوتے ہیں نا، اب اس سے بھی زیادہ کوئی اور چیز چاہیے جو دنیا میں اس وقت ہو رہا ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بھی اس رمز کو نہیں جانے جو آپ جانے. ان کے پاس ابن قیم رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ کسی آدمی کو نکسیر بہت پھوٹتی تھی اور لایا کرتے تھے کسی کو، تو شیخ اپنی انگلی سے اس کی پیشانی پہ لکھتے تھے، وکیلا یا ارض ابلائی ما اکی و یا سما وقلی وغیث الماء وقضی الامر. سورہ ہود کی 44 نمبر آیت اس کی پیشانی پہ اپنی انگلی سے لکھ دیا کرتے تھے. یہ کہیں بھی کتاب تو بہت بڑی بات ہے. اللہ کی کسی حدیث ضعیف روایت میں بھی آیا ہے؟ ایسے ہی ہر چیز حدیث میں، حدیث میں کہاں ہے؟ یہ آیا ہے؟ نہیں آیا تو یار حکم لگاؤ نا، یہ بدعتی تھے، پھر اس سے بھی آگے حکم لگاؤ. ابن قیم رحمۃ اللہ نے اپنے شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ کے متعلق لکھا ہے، کتاب آخر لہو، ایک اور چیز بھی لکھ دیتے تھے، خرج موسیٰ برداءٍ فوجد شعبًا فسده بردائه یمحو اللہ ما یشاء یثبت عنده ملک کتاب. جس کی نکسیر بند نہیں ہوتی تھی اس کی پیشانی پہ انگلی سے یہ بھی لکھ دیا کرتے تھے. ایک اور لکھا ہے کہ فاصابہ یسار فیہ نار فاحترقت بحول اللہ وقوته. یہ بھی کسی حدیث میں آیا ہے؟ خامخواہ صوفیہ پہ اعتراض، خامخواہ امت میں جن واسطوں سے دین آپ تک پہنچا ہے، جب یہ کڑیاں مضبوط نہیں ہیں، یہ خود دین سے ہٹے ہوئے تھے، تو ایسے گمراہوں کے پیچھے چلنا پھر جائز ہو جائے گا؟ بھلے یعظب اللہ ابن تیمیہ اور ابن قیم رحمہ اللہ بھی دین کو نہیں جانتے تھے، پھر کون جانتا تھا؟ ہمیں بھی کچھ پتا ہے. ملا علی قاری رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ اہل سنت والجماعت کے اکابرین میں تھے دونوں. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی حال ہی میں کتابوں کا ایک مجموعہ آیا ہے، اور وہ آسان ہے پڑھنا، کوئی اتنا مشکل بھی نہیں ہے، 70 کے قریب جلدیں ہیں، پڑھ لیں اسے پھر بات کریں. یار ایسی فضول پڑھنا لکھنا ہوتا نہیں، اور فضول میں بزرگوں پہ اعتراض. کتاب آخر لہو، ان کے پاس ایک اور بھی تعویذ تھا، اندہ اسفراش رشم سے، سورج جب پیلا پڑ جاتا تھا یعنی از مغرب سے 20-25 منٹ پہلے، تو وہ اس کی پیشانی پہ لکھتے تھے یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یوتکم کفلین من رحمتہ۔ سورہ حدید کی 28ویں آیت ہے، شیخ رحمہ اللہ پوری یہ آیت انگلی سے اس کے چہرے پہ لکھ دیتے تھے۔ اب کیا کریں، یہ کتاب و سنت میں یہ ہے، بزرگوں کا ایک معمول، اس سے نفع بھی ہوتا تھا۔ ایک تو یہ ہے نا، وہ فضول یہ پریکٹس کرتے ہیں اور نفع ہی نہ ہوتا ہو، کوئی ایسی بات نہیں، اس سے نکسیر رک بھی جاتی تھی۔ ایک آدمی، اس زمانے میں یہ دوائیاں تھوڑی ہوتی تھیں جو اب ہیں، لوگ مرنے لگتے تھے، اتنا شدید یہ بیماری کا سلسلہ ہو جاتا تھا کہ لوگ تڑپ جاتے تھے۔ تو کوئی آدمی صرف اس کی جان بچانے کے لیے اس نکسیر کے خون سے اس کی پیشانی پہ یہ آیت لکھ دیتا تھا۔ اس پہ بھی اعتراض ہے، یہ مرنے سے بچنے کے لیے اللہ کی کتاب حرام گوشت اور حرام مشروب کو اس وقت کے لیے اسے کہتی ہے کہ اس کو استعمال کرو، جان بچاؤ۔ وہ مرنے لگا ہے اور کسی نے یہ کام کر کے اس میں اثر ہوا اور اس کی جان بچ گئی، تو یہ ناجائز ہو جائے گا۔ کچھ خدا کا خوف چاہیے اور علم کی گہرائی چاہیے۔ خاندانی مسئلے میں بات کرنا چاہتا ہوں، بڑا بیٹا ہوں، 2021 میں ملازمت حاصل کی، ایک چھوٹا بھائی ہے، 3 بہنیں ہیں، اور ملازمت ملنے کے بعد تقریباً پوری تنخواہ والد کے ذریعے گھر کو دیتا رہا، صرف ذاتی استعمال کے لیے ذرا سی رقم رکھتا تھا، شادی کے لیے، حق مہر کی ادائیگی کے لیے رقم بچائی۔ والد نے یقین دلایا کہ ضرورت نہیں ہے، تمام اخراجات میں کر دوں گا۔ شادی طے ہوئی اور نکاح کے قریب آتے ہی والد نے مالی مدد سے انکار کر دیا، میرے پاس کوئی بچت تھی نہیں، اس لیے حق مہر کے لیے لون لینا پڑ گیا اور نکاح ہو گیا۔ نکاح کے بعد بھی اخراجات کے لیے رقم مانگی جاتی ہے جبکہ مجھے بچت کی اجازت بھی نہیں دیتے، حالانکہ میرے والد خود سرکاری ملازم ہیں اور مجھ سے زیادہ کماتے ہیں۔ رخصتی بار بار بلا واضح شرعی وجہ کے مؤخر کی جاتی رہی، اور بعض اوقات بڑی ولیمہ کی دعوت اور دیگر سماجی اخراجات کو شرط بنایا گیا۔ گھر میں اندرونی غسل خانہ کوئی موجود نہیں تھا، بیوی شدید پردہ دار اور عزت کے تحفظ کے لیے اپنے خرچ سے میں نے کمرے کے اوپر غسل خانہ تعمیر کیا، جس پر شدید مخالفت اور کوئی مالی مدد نہیں، اور مجھے لون لینا پڑا۔ اس کے باوجود بھائی بہنوں کی تعلیم اور مستقبل کی مالی ذمہ داریاں میرے ذمہ ڈالی جا رہی ہیں۔ شادی کے بعد والدین اور بہن بھائیوں کے بارے میں بیٹے کی شرعی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ کیا مالی طور پر خود مختار والدین کو پوری آمدنی دینا لازم ہے؟ ایسے نہیں ہے، جس کی کمائی ہے وہ خود اس کا مالک، باپ کی کمائی ہے باپ اس کا مالک، جو اس کی اولاد شرعاً اللہ نے باپ کے ذمے لگائی ہے ان کا خیال رکھنا واجب ہے شرعی طور پہ، جو ذمہ داریاں ہیں، باقی باپ کی پوری ذمہ داری اولاد کے ہر ایک کام کی۔ لڑکے جب بالغ ہو جائیں کمائیں تو باپ کے ذمے کچھ نہیں۔ اسی طرح اولاد اپنی بچت میں سے اپنے والدین پر کچھ خرچ کرتی ہے، بڑی نیکی اور سعادت یہ ساری باتیں ہیں، لیکن لڑکے پہ کچھ بھی واجب نہیں ہے، شادی اس کی ترجیح ہے، شادی کرنی چاہیے۔ یہ لمبے چوڑے ولیمے اور اسی طرح یہ ساری جو سماجی اخراجات ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بالکل چھوڑ دینی چاہیے، بائیکاٹ کر دینا چاہیے، جانا ہی نہیں چاہیے، سختی سے مخالفت کرنی چاہیے ان چیزوں۔ صرف وہ پیسہ جو دو ذریعوں سے آتا ہے نا، ایک تو اپنے مونڈوں کی کمائی، ایک اپنی محنت کی کمائی، اسے خرچ کرتے ہوئے دکھ ہوتا ہے، اور ایک وہ پیسہ جو اللہ کے خوف کے ساتھ خرچ کیا جاتا ہے اس کا ہوتا ہے۔ باقی کوئی پیسہ ایسا نہیں ہے جو انسان کو ملے اور انسان کی سب سے پہلے اخلاقیات خراب نہ کرے۔ پیسہ آتا ہے، پتہ ہوتا ہے कि ये पैसा मैंने मेहनत से नहीं कमाया, और जी चाहता है शराब पीने को सबसे पहले वही करतूत करेगा जिसको जी चाहता है। सिर्फ वो आदमी जो अल्लाह से डरता है और जानता है कि इस पैसे को कैसे खर्च कर। ये देवबंद जब बन रहा था, हज़रत कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह और रशीद अहमद साहब गंगोई रहमतुल्लाह अलैह और हाजी आबिद हुसैन साहब रहमतुल्लाह थे, हाजी आबिद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने दारुल उलूम के बनने की मुखालफत की कि क्यों क्यों मदरसे का संग बुनियाद रखते हो। सीधी तरह जामे मस्जिद देवबंद में काम हो रहा है, तलबा को पढ़ाया जा रहा है, तो ये नई बिल्डिंग खड़ी करने की जरूरत क्या है। और बहुत इज्जत बहुत एहतराम, हज़रत हाजी इमदादुल्ला साहब रहमतुल्लाह अलैह महाजर मक्की रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा थे, और जुमे में उन्होंने शोर मचा दिया कि ये सब फजूल खर्ची है, मदरसे का पैसा बर्बाद हो रहा है, ये अपना कमाया हुआ नहीं है, ये मैं इसको ये सब कुछ हज़रत कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह खामोशी से सुनते रहे। और जुम्मे की नमाज जब हो गई तो फरमाया भाई मदरसे की बुनियाद रखी जा रही है, सब लोग शिरकत करें, चलो वहां। हाजी आबिद साहब रहमतुल्लाह को उससे ही ठंडा नहीं हो रहा था। जब दोनों ही मस्जिद में रह के तो नानोतवी रहमतुल्लाह हाथ जोड़ दिए और कहा हजरत हम आपके छोटे हैं, और हजरत देवबंद ने जो कुछ करना है ना इस जामे मस्जिद से पूरा नहीं हो सकता, जनाबे वाला के सामने वो नक्शा नहीं है जो हम लोगों के जहन में। बड़ी मुश्किल से हाजी आबिद साहब को मनाया गया, फिर हाजी साहब रहमतुल्लाह ने इसकी बुनियाद रखी। इसलिए बड़े लोग जिनके बड़े मंसूबे होते हैं, बड़ी चीजें होती हैं, जमीनें खरीद के छोड़ जाते हैं दुनिया में, बिल्डिंग बननी आदि, जब भी मौत आ जाए उन मंसूबों के लिए जो रकम होती है वो खर्च करनी होती है। ये थोड़ा ही है कि वलीमों में रकम उड़ा दो और समाजी ये जो चीजें हैं गलत बात है। शादी के बाद वालिदैन और बहन भाइयों की बेटे पे शरई जिम्मेदारी नहीं होती जब तक के जिंदगी और मौत का मसला ना बन जाए, और बहुत बड़ी चीज है। माली तौर पे खुद मुख्तार वालिदैन को पूरी आमदनी, पूरी भी नहीं बिल्कुल, जितना उसका जी चाहे देगा खर्च करेगा, इसलिए कि माल उसने कमाया। हत्ता के शरीयत ने तो बीवी और शौहर के भी अकाउंट्स अलग रखे। ये जरूरी थोड़ा ही है कि औरत अपने जो भी उसके अकाउंट्स हैं पैसे हैं वो शौहर को बताए, नहीं खर्च करती ठीक करती ना करते ना शादी। नहीं बीवी की जरूरियात पूरी हो सकती थी तो किसने कहा था कि लेके आओ। आगे औलाद की जरूरियात नहीं पूरी हो सकती तो किसने कहा है कि बच्चों की तादाद में इजाफा हो। ये सब सोच समझ के करना चाहिए होश से। बीवी की बुनियादी जरूरियात और पर्दादारी को तरजीह देना गुनाह है, बिल्कुल वाजिब है भाई। बीवी की जो जरूरियात हैं अभी पूरी करनी चाहिए, और जहां तक हो सके पर्दा और इन चीजों का एहतमाम करना चाहिए। बिला शरई वजह रुखसती में ताखीर करना जायज है, जायज नहीं। कोई शरई उज्र हो तो अलग है। शरई उज्र कौन सा? मसलन रिश्ता ना मिल रहा, और मुआशरे की बात कर रहे हैं हम, रिश्ता नहीं मिल रहा, शरई उज्र कौन सा है? शरई उज्र यह है कि बेरोजगार है, शरई उज्र हमारे यहां यही गिनते हैं ना। ये शरई उज्र नहीं है कि फुकहा ने लिखा है जिसे अपने गुस्से पे काबू नहीं रहता उसके लिए निकाह करना हराम है। इस शरई उज्र से क्यों नजरें चुराते हो? तरबियत हुई नहीं, किसी अल्लाह के अच्छे बंदे की सोबत में नहीं रहे, कहीं दो चार जूते सीधे करना तो क्या, जूते पढ़ने चाहिए ऐसों को जो नवाब होते हैं ना। इन लड़कों के गुस्से ही काबू, तो गुस्सा तुम्हारा काबू है तो तुम पर निकाह कब वाजिब है? हराम है, कबीरा गुनाह है निकाह करना। उसकी बजाय मुंह काला करोगे वो कम गुनाह है, ये निकाह करके गुस्से में उसे तलाक देना बड़ा गुनाह है। तुम्हें दीन सर सिर्फ इतना ही पता है कि वक्त पे बस मस्जिद गए नमाज पढ़ ली, यार नमाज नहीं कजा होनी चाहिए। वो जो गुस्सा है उसको कौन काबू करेगा? दूसरी बात भी बताऊं, अल्लाह ने फरमाया वला मुत्तखिजी अखदान, और चोरी छुपे شنائیاں نہ کرنا. یہ جو گرل فرینڈز رکھی ہوئی ہوتی ہیں اور ان سے فون پہ باتیں ہوتی رہتی ہیں, اللہ کہتا ہے ولا متخذی اخدان, عورتوں سے چھپ چھپ کے باتیں کرنا یہ نہ کرنا, یہ حرام نہیں ہے. ایک بس یہی حرام ہے کہ نماز چھوٹ گئی, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, اور باقی حرام ہی کوئی نہیں. یہ شرعی عذر ہیں. پتا ہو کہ میری طبیعت عادتیں بگڑی ہوئی ہیں, میں نے چار چار دس دس رکھی ہوئی ہیں, کبھی اس کا فون, کبھی اس کا فون, کبھی اس کا فون. اللہ نے جو حرام قرار دیا ہے میں دن رات میں کئی مرتبہ یہ کام کرتا ہوں, اس پہ اس کا برتا سبحان اللہ. شادی کرنے چلا ہے, لا حول ولا قوت الا باللہ. حق مہر کی ادائیگی کے لیے قرض لینا گناہ نہیں ہے, بشرطے کہ قرض کو واپس کرنے کی اس میں صلاحیت ہو, یہ گناہ نہیں. ضروری ہے حائش کے لیے قرض لینا, یہ بھی گناہ نہیں, اس لیے کہ اصل میں یہ جو حق ہے نا گھر کا, سرکاری ملازم ہو تو گھر کا حق یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ گورنمنٹ دے, یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. اللہ تعالیٰ بہت ہی جزائے خیر دے, اور اللہ تعالیٰ کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے مرنے کے بعد. ایک تو وہ تھے ملتان کے پیر صاحب جو وزیر اعظم بنے تھے نا, ہاں جی, یوسف رضا گیلانی, انہوں نے فرمایا تھا, اللہ بہت ہی حفاظت فرمائے, فرمایا تھا 10 لاکھ گھر بنا کے دوں گا غریبوں کے لیے. دوسری شخصیت زرداری صاحب کی تھی, انہوں نے فرمایا تھا کہ پتہ نہیں کروڑ کے کتنے بناؤں گا. تیسری شخصیت عمران خان صاحب کی تھی, پتہ نہیں 2 ارب درخت لگیں گے یا کتنے کروڑ گھر بنا کے غریبوں کے لیے جائیں گے. ان تینوں نے اپنی ذمہ داری کا احساس فرمایا, سمجھے, وہ اپنے ان شرعی ذمہ داریوں کے ماتحت زندگی بسر کر رہے تھے. کتنے اچھے اور نیک حکمران ہیں نا. تو اس لیے یہ گورنمنٹ کے ملازم کو گھر دینا یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. تو تینوں اپنی شرعی ذمہ داریوں اور ادائیگیوں کی ادائیگی میں کسی اور جہان میں پہنچ گئے. اس لیے یہ جو غسل خانہ اور مکان, اگر سرکاری ملازم گورنمنٹ کی ذمہ نہیں ہے ملازم, خود اپنی ذمہ داری. بہن بھائیوں کی شادی کی ذمہ داری شرن کسی بیٹے پہ عائد نہیں ہوتی, یہ سب والدین کے کام. یہ اسی لیے نہیں فقہا لکھتے رہے, یہ کتابیں اٹھائیں نا, یہ شرعی فتاوی پڑھے. کتاب الکراہیہ عالمگیری میں اورنگزیب رحمت اللہ علیہ 1707 عیسوی میں انتقال ہوا, 1807 1900 2000 340 سال, 350 سال پہلے پورے ہندوستان بر صغیر کے 500 سے زیادہ مفتیوں نے فتاوی عالمگیری مرتب کی ہے. اس میں انہوں نے لکھا کہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے زمانے میں اپنے دور کی کہ اولاد زیادہ نہ ہو, کیونکہ اب اولاد نافرمان ہو گئی ہے اور انہیں پالنے کے لیے کچھ نہیں رہا. یہ جزیہ کیوں نہیں بتاتے, عجیب بےہودگی ہے. کوئی ایک اس اونٹ کی سمت مقرر ہو تو کوئی آدمی کہے نا, اب پتہ نہیں کوئی اس زمانے کا زندہ بھی ہوگا نہیں. سکندر مرزا کا جب زمانہ تھا نا اور ایوب خان کا زمانہ, کراچی میں ہر جگہ بورڈز پہ لکھ کے لگاتی تھی میونسپل کمیٹی جو بھی ہوتی تھی کہ ایک بچے کی پیدائش کے بعد دوسرے بچے کے درمیان شریعت 2.5 سال کا وقفہ دیتی ہے, 2 سال بچے کو دودھ پلانے کے پہلا, پھر اس کے بعد 2.5 یا 2.75 سال میں دوسرا بچہ. کہتے تھے ایک بچے اور دوسرے بچے کے درمیان وقفہ ولادت 2.5 پونے 3 سال ہے, اس کو کم کیجئے. کر لیا نا کم, اب بھگتو, کرو کم. اب ہر سال ایک بچے کی پیدائش ہو جاتی ہے, بھگتو نا. اب تم خاندانی منصوبہ, تمہاری کوئی کل ہے, کوئی پالیسی ہے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. چھوٹ لے ڈوبا ہے اس مملکت کو. झूठ, हर तरफ झूठ। तो अब करो, एक साल का वक्फा होता है ना, अब संभालो आगे। तो इसलिए शरण, ये जो रहनुमाई है, जो कुछ भी हो सकता है भैया, हमने आपको बता दिया। घर वालों को फिक्र करनी चाहिए, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। लेकिन कोई कर भी क्या सकता है भाई, मुआशी तौर पे बिल्कुल बर्बाद हो चुके हैं मुसलमान, तबाह हो चुके हैं। ये मुल्क महज कर्जों पे चल रहा है, महज कर्जों पे, और कर्जे भी किसी रंग ढंग के हों तो चलो, कोई आदमी कहे कभी, कर्जों से भी बदतर हालत है। वो सिर्फ चंद अफराद में तकसीम होते हैं, बाकी पूरा मुल्क गुर्बत में डूब रहा है। खून पसीने की कमाई लोगों की टैक्स में जा रही है, टैक्स गलत जगह खर्च हो रहा है। इसके मुकाबले में डॉलर 280 का है, इंडिया का डॉलर देख लो क्या है। और इंडिया जिस रफ्तार से तरक्की कर रहा है ना, ये और 20-30 साल में पता चल जाएगा। अभी देख लो, इंडिया में ऐसी यूनिवर्सिटीज के नाम हम जानते हैं, हार्वर्ड में अमेरिका में दाखला आसान है, वहां दाखला नहीं देते। वो इतनी अच्छी तालीमी तरक्की कर रहे हैं, वो कहते हैं ना भाई, इतने थोड़े नंबर्स पे कैसे दाखला मिल जाएगा। इंडिया में टॉप की यूनिवर्सिटीज हैं इस वक्त। तो इंडिया का जो निजाम चल रहा है, आलमी बैंक का सदर जब कोई हिंदू हो गया, सिख हो गया, कोई पाकिस्तान का दुश्मन हो गया, हिंदू सिख से भी मजहबी तकसीम से गर्ज नहीं, पाकिस्तान का कोई मुखालिफ जब इन बैंक्स में ऊपर आएगा ना, तो फिर पता चलेगा, फिर समझ आएगी कि कर्जे लेने और देने क्या होते हैं। अलियाजुबिल्ला। सवाल यह है कि जहालत में किया गया कुफ्र और शिर्क माफ नहीं है, जैसे कि सूरह मुल्क की 10वीं आयत में आया है कि जहन्नमी कहते हैं कि हमने सुना या समझा होता। उलमा कहते हैं कि जहन्नमियों ने इस्लाम को समझेगी। तो भाई इसका बहुत तफसील से जवाब हम रिकॉर्ड करा चुके हैं। अगर आप चाहें, अव्वल तो ना ही चाहें तो अच्छा है, लेकिन अगर आप चाहें तो अकीदे के मौजू पे 100-125 के घंटे के करीब हमने उसमें इस पर बहस की है कि जिस शख्स तक अल्लाह का पैगाम उसकी अपनी जबान में नहीं पहुंचा, पहुंचा तो सही मगर वो समझा नहीं, और समझाना भी उसकी अपनी जबान में नहीं हुआ, तो ये शख्स कम से कम जहन्नम में नहीं जाएगा। खुदा के वास्ते कोई मांगे तो उसको ना देना मलून करा आदमी हो जाता है, ऐसे नहीं है। वले याज़ुबिल्ला, हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि तहकीक के बाद दिया जाए। हर आदमी अगर ये कहे कि अल्लाह के नाम पे दे दो, तो ऐसे नहीं है कि उसे अल्लाह ही के नाम पे दे दिया जाए, बल्कि सोचना चाहिए कि कहीं मैं गुनाह का मुर्तकिब तो नहीं हो रहा। क्योंकि अगर हर हाथ फैलाने वाले को दे दिया जाएगा तो सोसाइटी में भिकमंगों की तादाद में इजाफा होगा। अपने कुर्बजवार में देखना चाहिए कि उनकी मदद की जाए, उनको पांव पे खड़ा होना, उनके लिए रकम का इस्तेमाल करना चाहिए। खिलाफत उस्मानिया के आखिरी दौर 19वीं सदी के अजीम आलम दीन और मुफक्कर इस्लाम बदीउज़्ज़मान सईद नूरसी रहमतुल्लाह अलैह की मुबारक हयात और उनकी जद्दोजहद और रसाइल नूर की फिक्री और ईमानी चीजें, ये चीजें लोगों को बतानी चाहिए, सुनानी चाहिए। फैसल मुज्तबा साहब बिल्कुल आप ठीक कहते हैं, अल्लाह ताला आपको जजाए खैर दे, आपने बहुत अच्छी बात तजवीज़ फरमाई है। लेकिन ये किसको सुनानी है, इनको सुनानी है। बाबा वो दौर लद गया जब 20-25-30 करोड़ की आबादी में कोई गालिब कोई इकबाल पैदा हो जाता था, वो सोसाइटी ही निबट गई। सईद नूरसी रहमहुल्ला, उनको कौन सुनता है और कौन जानता है, वो सोसाइटीज खत्म हो गई। 80 साल मुल्क को बने हुए हो गए, मुझे बताएं 80 सालों में कितने शायर इस मुल्क की आबादी ने पैदा की, कितने अदीब पैदा किए, ولیعظ باللہ، لیکن کتنے موسیقار پیدا کر لی ہیں، کتنے ایسے جید علماء پیدا کیے ہیں جو انٹرنیشنل لیول پہ جا کر بات کر سکے. کیا کیا ہے، کتنے پارکس بنائے ہیں جہاں بچوں کو صبح شام کو لے جا کے واک کرائی جا سکے. ایک ایکٹیویٹی لے دے کے رہ گئی ہے، اور وہ یہ کہ پورے شہر میں کڑائی کہاں اچھی پکتی ہے، چلو وہاں چلتے ہیں اور کھانا کھاتے ہیں. اسلام آباد میں مجھے بتائیں کہیں کوئی ڈرامہ ہوتا ہو، لوگ خوشی کی وجہ سے جا کے دیکھ لیتے ہوں، ہے کوئی جگہ؟ کراچی میں تو پھر سال میں کبھی ادب کی کانفرنس ہو جاتی ہے، کبھی کوئی کانفرنس، کبھی کوئی چھوٹا موٹا مشاعرہ، وہ بیچارے آپس میں ایک دوسرے سے تعاون کر کے کراچی والے کچھ کر لیتے ہیں. یہاں بتاؤ، شاید ہم ہی اس قابل تھے کہ یہ منحوس روحیں ہم پہ مسلط ہوتی. ایوب خان بنا گیا نا اسلام آباد، اس نے سوچا تھا کہ اتنے پیسے ہیں کہ اسلام آباد جیسا بت کھڑا کیا جائے، یا اس کے لیے بھی قرض لیا تھا، نکلواؤ نا ریکارڈ کہ اگلے 100-200 سال تک آنے والی نسلیں وہ قرض ہی ادا نہیں کر سکیں گی جس کی وجہ سے اسلام آباد بننا تھا. نوابوں کے شوق، گاڑیوں کے شوق، کتے لڑانے کے شوق، گھوڑے پالنے اور دوڑانے کے شوق، اور پلے درجے کے جاہل ہمارے حکمران. ادب شرط منہ نہ کھلوائیں. سید الرحمان سید نورسی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کوئی نہیں پڑھتا اور کوئی نہیں سنتا. یہ دونوں چیزیں آئی ہیں، محب رسول بھی اور عاشق رسول، بہت پرانی اصطلاح جو اصطلاحات صدیوں سے استعمال ہو رہی ہیں نا، ان کے ناجائز ہونے کا فتویٰ بڑا مشکل ہوتا ہے، سمجھے؟ نہیں اس پہ کرنا چاہیے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے متعلق بعض چیزیں ایسی ہیں جو صدیوں سے یہ چیزیں ہمارے ہاں استعمال ہو رہی ہیں، تو ان الفاظ کو اگر آج ہم کہیں کہ ناجائز ہے تو شام سے پہلے پہلے لوگ 200 حوالے لکھ بھیجیں گے کہ یہ سارے تمہارے بزرگ یہ ناجائز کام کرتے رہے، ان پہ بھی فتویٰ دو. پھر میں کہوں گا کہ ایسے مجدد الفسانی رحمۃ اللہ جو کچھ لکھا، ولیعظ باللہ گمراہی. ہوش سے سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے. موج کوثر کے مصنف امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات اور کارناموں پر حملے کیے ہیں، جس کا جواب ڈاکٹر غلام مصطفیٰ صاحب رحمۃ اللہ دیا. میں خود ڈاکٹر صاحب کا شاگرد ہوں بھائی، ڈاکٹر صاحب نے جو کچھ تحریر فرمایا ہے وہ بھی ہمیں پتہ ہے، لیکن ہم نے کب سے اپنے اقابر کو معصوم سمجھنا شروع کر دیا؟ ڈاکٹر صاحب سے غلطی نہیں ہو سکتی. خود حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، ہماری جان حضرت رحمۃ اللہ علیہ پہ قربان، لیکن بعض چیزیں انہوں نے ایسی تحریر فرمائی ہیں مکتوبات شریف میں جن پہ بات کی جا سکتی. ایسے نہیں ہونا چاہیے. ہم تو اتنا جانتے ہیں کہ میں اہل السنہ میں سے ہوں، اور ہمارے نزدیک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم آخری معصوم تھے اور چھٹی. یہ جو ہر آدمی اور ہر ولی اللہ کا دفاع کرنے آپ بیٹھ جاتے ہیں، کیا آپ یہ جانتے سمجھتے ہیں، یا آپ کا عقیدہ ہے کہ تمام اولیاء اللہ بھی معصوم تھے؟ ایسے نہیں ہے، ہر ایک سے غلطی ہوتی ہے، لیکن دیکھنا پڑتا ہے کس درجے کی ہے، کون آدمی ہے. اور یہ تھوڑا ہی ہے کہ اس کی اس غلطی پہ قیامت میں ولیعظ باللہ سے کوئی عذاب ہو جائے گا، تحقیق نہیں پہنچی. ہمارے شیخ حضرت ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ بڑے بڑے اکابرین نے لکھا ہے حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک کے بارے میں. حضرت سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک کا مواد جو ملنا چاہیے تھا نہیں ملا. ہم یہی کہتے تھے حضرت رحمۃ اللہ علیہ انگریزوں کے خلاف لڑے. اب جب مخزند احمدی چھپ کے آئی ہے اور اب جب کئی سو سال پرانے نسخے چھپے ہوئے آئے ہیں اور ہم نے انہیں پڑھا تو ہمیں حیرت ہوئی کہ ہو ہماری تحقیق بالکل غلط تھی، اور سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک در اصل سکھوں کے خلاف تھی، رنجیت سنگھ کی حکومت کے خلاف، کہ پنجاب پر کسی طرح قابو پایا جائے اور خلافت اسلامیہ کو شروع کیا جائے. اس وقت یہ کتابیں سامنے ہی نہیں تھیں، اب آئی ہیں تو اب رجوع کرنے میں کیا مضائقہ ہے. ارشاد فرمایا ہے کہ ہر کسی کو مکمل صحیح اور مکمل غلط بولنے کی سوچ کو تبدیل کر لیں. ہم نے تو نہیں کیا، اب تو ہمیشہ ہی، اسی لیے تو جس نے بھی پوچھا تھا انہیں مشورہ دیا تھا کہ آب کوثر، موج کوثر، رود کوثر یہ پڑھیں، ہم اب بھی اس پہ قائم ہیں. انہوں نے حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرفداری زیادہ کی ہے، ان کی تحقیق ہے، انہیں مبارک، لیکن پاکستان کی تحریک کو پڑھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ان تمام چیزوں کو پڑھا جائے. سی ایس ایس میں جتنے بھی آفیسرز کامیاب ہوتے رہے ان میں سے بہت سے لوگوں نے اپنی سوانح لکھی ہیں، ان کو پڑھنا چاہیے. رویداد خان، یہ ابھی حاضر، ان کی کتابوں کو پڑھنا چاہیے. اسی طرح شبر ہے نا زیدی، ان کی کتابوں کو پڑھنا چاہیے. نکلیں اس کنویں سے کسی طرح اور دیکھیں کہ دنیا کیا جا رہی ہے، اور اتنے پڑھے لکھے لوگوں نے جو اعتراضات کیے ہیں اس کا وزن کیا ہے. آپ سمجھتے ہیں کوئی وزن نہیں ہے، نہ صحیح آپ کا اپنی تحقیق ہے بھیا، آپ سمجھتے ہیں وزن ہے تو اسے پڑھیں. جو شخص امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ، مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ پہ، ان کی ذات اور عقیدے پہ تنقید کرتا ہو، ابو الفضل الفیضی کی پالیسیز کی درپردہ حمایت کرتا ہو، وہ جو درپردہ کیسی تھی حمایت، وہ آپ کو پردہ اٹھانے کا مطلب موقع مل گیا، وہ درپردہ کون سی حمایت تھی بھیا؟ گڑوں میں پھینک دینے کے مترادف ہے، کتابیں بھی وہی ہیں، حرکتیں بھی ایسی کی گئیں. ویسے جو شخص اکثر اپنی کتب بینی کے حوالے دیتا ہو اور سائل کو علمی تکبر سے جھڑک دیتا ہو، اسے حضرت ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان صاحب کو پڑھ لینا چاہیے، جن سے خط و کتابت سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کیا کرتے تھے. اگر یہ ہمارے متعلق آپ نے تحریر فرمایا کہ ہم علمی تکبر سے جھاڑ دیتے ہیں، تو آپ سے درخواست ہے دعا کیجئے اللہ تعالیٰ میری اصلاح فرما دے. شیخ محمد اکرام کا عقیدہ ٹھیک تھا یا نہیں تھا، مجھے تو اس سے بحث ہی نہیں بھیا، میں نے تو صرف یہ کہا کہ اگر تاریخ پڑھنی ہے نا، اس کی پڑھ لیجئے. تاریخ کے پڑھنے میں، پاکستان بننے میں جو جو فراڈ ہوئے ہیں، جو جن جذبات کے تحت اس ملک کو بنایا گیا تھا، اس کو پڑھنا ہو تو ہم تو کہتے ہیں آغا خان کو بھی پڑھو، تاکہ پتہ چلے کہ یہ چیزیں کیا ہیں. ہم نے اس سے بھی پہلے 1942 میں جو پاکستان بن گیا تھا، ہندوؤں نے جو کچھ کہا تھا، ہم نے کہا اس کو بھی پڑھو. تو ہم نے عقیدے پہ تو بحث ہی نہیں کی، ہم نے تو تاریخ پہ بحث کی ہے، نہ ہمیں یہ خلط ملط کرنا ہے. طالب علم ہونے کے ناطے ہمارا سوال ہے کہ لوح محفوظ کو دیکھنا جب شریعت اس کو سپورٹ نہ کرتی ہو. امام غزالی فرماتے ہیں کہ کس چیز کو ماننے کے لیے شرع میں دلیل ہونی چاہیے، ہم بھی شرع کی دلیل کا ہی قائل ہیں. امام غزالی نے کون سی ایسی نئی بات لکھ دی رحمہ اللہ؟ امام غزالی کہتے ہیں کتاب و سنت سے دلیل، ہم بھی یہی کہتے ہیں، یار اس میں یہ حوالہ کیا فضول ہے. ہم اس میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے، یہ صرف خیالات ہو سکتے ہیں، آگے کوئی نہیں بڑھا کرتا. 6 گھنٹے بیٹھ کے مراقبہ کرنے کی اگر صلاحیت ہو نا، تو پھر آگے بات کرنا. لوح محفوظ کو دیکھنا، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ بار بار کہتے ہیں، اولیاء اللہ حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ لوح محفوظ میں اس سال 15 شعبان کو جن کے پتے کٹے تھے، حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے دیکھنا اور دعویٰ کیا، ہمیں معلوم ہوتا کہ آپ کتنے پڑھے لکھے ہیں تو پھر بات کرتے. اگر اتنا ہی علم ہے جو اس سوال سے ظاہر ہو رہا ہے، تو پھر اللہ ہی حافظ. हमने अपने मशाइख को देखा, सर्दियों की दिसंबर जनवरी की रात में खाना खा के थोड़ी देर आराम करके मुराकबे में बैठते थे और तहज्जुद के वक्त उठ के उसी वजू से नफल पढ़ लेते थे। और कोई उनसे कहता था हजरत तसव्वुफ, तो फरमाते थे कुछ नहीं भाई, तुम्हें गलत फहमी हो गई है, बस अल्लाह की तौफीक से कोई नमाज पढ़ लेता हूं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ये मैंने खुद हज़रत खान साहब रहमतुल्लाह को देखा और एक मरतबा अर्ज किया कि हजरत तसव्वुफ में तो हंस पड़े, फरमाया मुझसे ऐसे बातें पूछते हो जैसे मैं कोई सूफी हूं। सीढ़ियां चढ़ रहे थे अपनी मस्जिद की और फिर मौलवी साहब नमाज पढ़ लेते हैं, अल्लाह की तौफीक है और कुछ भी नहीं।